الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چھٹیاں کیسے گزاریں مع دیگر دلچسپ سوال جواب درود شریف کی فضیلت امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چھٹیاں کیسے گزاریں؟ سوال: طلباء اور اساتذہ تعلیمی اداروں میں ہونے والی سالانہ چھٹیاں کیسے گزاریں؟ جواب: اسکول کالجز وغیرہ میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء اور اساتذہ سارا سال دنیاوی تعلیم کی مصروفیت کی وجہ سے دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، لہذا انہیں چاہیے کہ جب چھٹیاں ہوں تو انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں خوب خوب علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عام اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس، 7 دن کا اصلاح اعمال کورس، 7 دن کا مدنی کام کورس اور 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف علم دین سکھایا جاتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے کے مقدس جذبے کے تحت سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر بھی کروایا جاتا ہے۔ لہذا چھٹیوں کے موقع پر یہ مفید ترین کورس کر لیے جائیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ جہاں دنیا کے روشن مستقبل کے لیے اتنی کوششیں کی جاتی ہیں، وہاں اپنی قبر و آخرت بہتر بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ چھٹیاں بھی لہو لعب اور دیگر فضولیات میں گزار دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ کئی طلباء ان چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں مگر وہیں کسی حادثے کا شکار ہو کر موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی تعلیم میں منہمک ہو کر اپنی قبر و آخرت کو بالکل فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے دوران ضروری دینی تعلیم کے حصول میں ہیلے بہانے بنانے والوں اور وقت ہونے کے باوجود سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت سے خود کو محروم رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دنیاوی تعلیم مکمل ہونے اور روشن مستقبل دیکھنے تک زندہ رہیں گے یا نہیں، اس کی کسی کے پاس کوئی ضمانت گارنٹی نہیں۔ اگر دنیاوی تعلیم کی مصروفیت کی وجہ سے دینی تعلیم کو وقت نہیں دے پاتے تو کم از کم چھٹیوں ہی کے ان فارغ اوقات کو اپنی جوانی اور صحت کو غنیمت جانتے ہوئے دین کے لیے وقت نکالیے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ ہادیے راہ نجات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ سوال: مسلمان پر کون کون سی چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، نیز اپنی اولاد کو کب سے کیا سکھایا جائے؟ جواب: سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیس مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ یعنی باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی گناہ مثلا تکبر ریاکاری حسد بدگمانی بغض و کینہ شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 613-624 ملاحظہ فرمائیے. مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ وعدہ خلافی جھوٹ غیبت چغلی بہتان بد نگاہی دھوکہ ایذائے مسلم وغیرہ وغیرہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. اسلامی عقائد کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب کتاب العقائد بہار شریعت حصہ اول کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تمہید الایمان اور ضروریات کے مسائل جاننے کے لیے نماز کے احکام بہار شریعت حصہ 2-8 حصہ 11 سے اجارہ یعنی ملازم رکھنے اور ملازم ہونے کے مسائل اور حصہ 14 سے بیع و شرع یعنی خرید و فروخت کے مسائل مسائل حلال و حرام جاننے کے لیے 101 مدنی پھول 163 مدنی پھول سنتیں اور آداب بہار شریعت حصہ 16 مہلکات و منجیات جاننے کے لیے باطنی بیماریوں کا علاج نجات دلانے والے اعمال کی معلومات بیٹے کو نصیحت منہاج العابدین احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کا مطالعہ کیجیے. تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا بھی ضروری ہے. اعلی حضرت علی رحمت و رب العزت فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے فرض عین ہے. اسی طرح اذکار نماز یعنی نماز میں تلاوت کے علاوہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان کا درست آنا بھی ضروری ہے. جس نے سبحان ربی العظیم عظیم کو عظیم یعنی ضا کی بجائے زا پڑھ دیا نماز جاتی رہی. لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. یوں ہی جو قرآن پاک یاد ہے اس کا حفظ باقی رکھنا بھی ضروری ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے. جو قرآنی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دے گا بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. جہاں تک اولاد کو سکھانے کی بات ہے تو قرآن پاک سکھائے. 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم دینے کے ساتھ ہی نماز و طہارت کے ضروری مسائل بھی سکھائے کہ 7 سے 9 برس کی عمر بچوں کی تربیت کے تعلق سے بالخصوص مدنی منیوں کے لیے بے حد اہم ہے کہ مدنی منی اس کے بعد کبھی بھی بالغہ ہو سکتی ہے. ان علوم کے سکھانے کے بعد دنیاوی تعلیم بھی اپنی شرائط کے ساتھ دی جا سکتی ہے. اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور طہارت و نماز و روزہ کے مسئلے سیکھنا سب پر فرض ہے. ان ضروریات اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اگر اردو یا گجراتی کی دنیاوی کتب جس میں کوئی بات نہ دین کے خلاف ہو نہ بے شرمی کی نہ اخلاق و عادات پر برا اثر ڈالنے کی اور پڑھانے والی عورت سنی مسلمان پارسا حیادار ہو تو کوئی حرج نہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تربیت اولاد اور فیضان مدنی مذاکرہ قسط 24 بچوں کی تربیت کب اور کیسے کی جائے کا مطالعہ کیجیے. غیر محرم سے ہنر یا فن سیکھنا سکھانا کیسا؟ سوال غیر محرم سے کوئی ہنر یا فن سیکھنا یا انہیں سکھانا کیسا ہے؟ جواب 5-7 سال کے بچے اور بچیاں ہوں تو ان کے سیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. البتہ جوان لڑکوں لڑکیوں کے ایک دوسرے کے پاس سیکھنے سکھانے میں بہت زیادہ خطرات ہیں. عموماً یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بے پردگی اور بے تکلفی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر یہ ایک دوسرے کو نہ بھی چھوئیں تب بھی بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی مشکل ہے. غیرت مند مسلمان کبھی بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے ایسے ماحول میں سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ غیر محرم سے پردہ ہی پردہ ہے، بلا اجازت شرعی کسی کی رعایت نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جلد 23 صفحہ 639 پر فرماتے ہیں، رہا پردہ، اس میں استاذ و غیر استاذ، عالم و غیر عالم، پیر سب برابر ہیں۔ طالبات کو نوجوان استاد سے پڑھنے کی ممانعت۔ ہنر یا فن سیکھنا سکھانا تو دور کی بات، علم دین پڑھنا ہو اور پڑھنے والی طالبات با پردہ بھی ہوں، مگر پڑھانے والا استاد جوان ہے تب بھی طالبات کو اس کے پاس جانے اور پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں کہ پردے کے باوجود پڑھنے والیاں لگی بندھی اور جانی پہچانی ہوتی ہیں، لہذا خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اسی بنا پر پردے کی تمام تر پابندی کے باوجود عورت کو علم دین سیکھنے کے لیے جوان پیر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، اگر بدن موٹے اور ڈھیلے کپڑوں سے ڈھکا ہے، نہ ایسے باریک کپڑے کے بدن یا بالوں کی رنگت چمکے، نہ ایسے تنگ کپڑے کے بدن کی حالت یعنی کسی عضو کی گولائی یا ابھار وغیرہ دکھائے، اور جانا تنہائی میں نہ ہو اور پیر جوان نہ ہو، غرض کوئی فتنہ نہ فی الحال ہو نہ آئندہ کے لیے اس کا اندیشہ ہو، تو علم دین اور امور راہ خدا سیکھنے کے لیے جانے اور بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو بے پردگی کے ماحول میں کوئی فن یا کام سیکھتے یا سکھاتے ہیں۔ پردے میں سنی عالم دین کا بیان سننا جائز ہے۔ ہاں، پردے کی حالت میں سنی عالم دین کا بیان سننا جائز ہے کہ بیان سننے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، عورتیں نماز مسجد سے ممنوع ہیں، اور وائز یعنی واعظ کہنے والا یا میلاد خواہ اگر عالم سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا واعظ و بیان صحیح و مطابق شرعہ ہو، اور عورت کے آنے جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ ہو، اور کوئی احتمال فتنہ یعنی فتنے کا خوف نہ ہو، اور مجلس رجال یعنی مردوں کی بیٹھک سے دور جہاں ایک دوسرے پر نظر نہ پڑتی ہو ان کی نشست ہو، تو حرج نہیں۔ بے پردہ ماحول کے نقصانات۔ سوال، غیر محرم کے آپس میں بے پردہ اور دوستانہ ماحول رکھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب، غیر محرم کا آپس میں بے پردہ اور دوستانہ ماحول رکھنا سراسر ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ان بے پردگیوں اور بے تکلفیوں کے دنیاوی و اخروی نقصانات ہر غیرت مند مسلمان بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اسی مخلوط ماحول کے کرشمے ہیں کہ آج نوجوان لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، جس سے والدین اور پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کے مجرم خود والدین بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تو آج انہیں رسوائی کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ شریعت مطہرہ نے عورتوں کو گھروں میں ٹھہرنے، با پردہ رہنے اور غیر مرد سے بلا ضرورت گفتگو کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ضرورتاً غیر مرد سے بات کرنی بھی پڑے تب بھی انہیں لہجے میں نزاکت اور بات میں نرمی پیدا کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، پارا 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32-33،
تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔
ترجمہ کنز ایمان، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی یعنی مریض کچھ لالچ کرے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاظر علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس میں تعلیم آداب ہے کہ اگر بضرورت غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے، اور بات میں لوچ یعنی نرمی نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے۔ عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایع ہے۔ دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی اگر ضرورت مصیبت پیش آئے تو بات کرو مگر بے لوچ لہجے سے۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اور پچھلی جاہلیت سے اخیر زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے چادر اور چار دیواری کا حکم۔ سوال: کیا چادر اور چار دیواری عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہے؟ جواب: چادر اور چار دیواری عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب نہیں، بلکہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی ترقی و کامیابی کا سبب ہے۔ کیونکہ چادر یعنی پردہ کرنے اور چار دیواری یعنی گھر میں رہنے کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے، جیسا کہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالیشان ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 33: وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور عورت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری میں ہی ترقی اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے کوئی بظاہر دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے، بالآخر وہ ناکام و نامراد ہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی اور دھوکے کا مال ہے۔ حقیقی ترقی و کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزارنے، جہنم کی آگ سے خود کو بچانے اور جنت میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو جائے، جیسا کہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 185: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان: جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، لہذا عورتوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جانے دیا جائے، اسی میں ان کی حفاظت اور عافیت ہے۔ اگر اللہ عز و جل کے احکامات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین کی خلاف ورزی کر کے دنیا ترقی کر کے آگے بڑھتی ہے تو ہمیں پیچھے رہ جانا ہی منظور ہے۔ ہم شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کر کے انشاءاللہ عز و جل اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ پردے کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجئے۔ امتحان میں نقل کرنا کیسا؟ سوال: امتحان میں نقل یعنی چیٹنگ کرنا کیسا؟ جواب: امتحان میں نقل یعنی چیٹنگ کرنا نہ تو شرعاً درست ہے اور نہ ہی عقلاً۔ شرعاً اس لیے درست نہیں کہ اس میں دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ دینے والے کے لیے حدیث پاک میں جنت سے محرومی کی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے: نمبر 1 دھوکے باز، نمبر 2 بخیل، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ میز نقل کرتے ہوئے پکڑے جانے کی صورت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک مسلمان کا خود کو ذلت پر پیش کرنا ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلا اکراہ یعنی شرعی مجبوری کے بغیر اپنے آپ کو بخوشی ذلت پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نقل کرنا عقلاً بھی درست نہیں، اس لیے کہ امتحان کا مقصد یادداشت اور محنت کی کسوٹی یعنی جانچ پڑتال ہے، جبکہ نقل کی صورت میں یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی دعوت عام کرنے میں اساتذہ کا کردار۔ سوال: ایک استاد اپنے شعبے میں نیکی کی دعوت عام کر کے کس قدر دین اسلام کا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جواب: جو لوگ مرجائے خلائق ہوتے ہیں، یعنی ایسے اشخاص جو لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہوں، جہاں سب لوگ رجوع کریں، وہ دوسروں کے مقابلے میں دین کا کام زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود بخود ان کے پاس چلے آتے ہیں۔ مثلاً حاکم، پیران عظام، اساتذہ کرام اور والدین کے ان کے ماتحت عوام، مریدین، تلامذہ اور بچے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ ان کی نگہبانی کرتے ہوئے انہیں نیکیوں کی شاہراہ پر گامزن کرنے اور گناہوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں کہ بروز قیامت ان سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سب اپنے متعلقین کے سردار و حاکم ہو، اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں: عوام سلطان اور حاکم کے، اولاد ماں باپ کے، تلامذہ اساتذہ کے، مریدین پیر کے رعایا ہوئے۔ نگہبانی میں یہ بھی داخل ہے کہ رعایا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اساتذہ اپنے تلازمہ کے حاکم ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ اساتذہ بھی اپنے تلامذہ کے لیے حاکم ہیں، لہذا انہیں وقتاً فوقتاً تلامذہ کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ اساتذہ کے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں، کیونکہ اساتذہ کی حیثیت ایک مرجع کی سی ہے۔ طلبہ کے ساتھ ساتھ ان کے والدین وغیرہ بھی اساتذہ سے وابستہ ہوتے ہیں، تو یوں اساتذہ ان پر انفرادی کوشش کر کے انہیں قریب لا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا سکتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو مدنی انعامات پر عمل، مدنی قافلوں میں سفر، ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات اور مدنی مذاکرات میں شرکت کرنے کی دعوت دیتے رہا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل پڑھنے کی ترغیب بھی دلاتے رہا کریں، تاکہ ان کی اصلاح کا سامان ہو سکے۔ اگر ایک ساتھ کئی چھٹیاں آ رہی ہوں تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور طلبہ کو بھی سفر کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی، اور نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچ جائیں گی۔ تعلیمی اداروں میں مدنی کام۔ سوال: تعلیمی اداروں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کیا جائے؟ جواب: کسی بھی ادارے میں مدنی کام کرنے اور اس میں خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی ادارے سے متعلقہ افراد پر انفرادی کوشش کر کے انہیں تیار کیا جائے، اور پھر انہیں مدنی کام کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ جب اس ادارے سے وابستہ افراد مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ذمہ داری لیں گے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی کاموں کی دھومیں مچ جائیں گی۔ اسکول، کالج اور جامعات یعنی یونیورسٹیز کے طلبہ، اساتذہ اور منتظمین سے روابط قائم کر کے انہیں ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی دعوت دیجئے، اور ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائیے۔ روزانہ فیضان سنت سے درس دیجئے، اور قریبی مسجد میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترکیب بنائیے، تاکہ انفرادی کوشش کرنے کا بھرپور موقع مل سکے۔ کالج اور یونیورسٹی سے ملحقہ مساجد میں انتظامیہ سے اجازت لے کر مدنی قافلے ٹھہرائیے، اور دارالاقامہ یعنی ہاسٹل میں جا کر خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی سنتوں بھری مدنی تحریک دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے جہاں دیگر بہت ساری مجالس بنائی ہیں، وہیں ایک مجلس بنا مجلس برائے شعبہ تعلیم بھی بنائی ہے، جو تعلیمی اداروں مثلاً اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ و تلامذہ کو میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے روشناس کروانے میں مصروف عمل ہے۔ اس مجلس کی برکت سے بے شمار طلباء سنت و بر اجتماعات میں شرکت کرتے، مدنی انعامات کے رسالے پر کرتے، اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل متعدد دنیاوی علوم کے دل دادا بے عمل طلباء نماز اور سنتوں کے عادی بن گئے ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ، اساتذہ اور اسٹاف کو مزید ضروریات دین سے روشناس کروانے کے لیے مدنی ماحول میں اپنی نوعیت کا منفرد فیضان قرآن و حدیث کورس اور اس کے علاوہ مختلف دیگر کورسز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے مثبت و منفی اثرات۔ سوال: انٹرنیٹ کے مثبت و منفی استعمال کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: انٹرنیٹ کے استعمال کے منفی اثرات زیادہ ہیں جبکہ مثبت اثرات بہت کم ہیں۔ ایمان و اخلاق سوز مواد پر مبنی ویب سائٹس کی بھرمار ہے، اچانک حیا سوز تصاویر سامنے آ جاتی ہیں، اب اس سے فوراً نگاہ ہٹانے کے بجائے لطف اندوز ہوتے ہوئے نگاہ ٹھہرا دی تو یوں گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانا انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا بلا ضرورت انٹرنیٹ کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ اگر ضرورت ہو تو بقدر ضرورت متعلقہ ویب سائٹ ہی کھولی جائے۔ اگر اچانک فحش تصاویر سامنے آ جائیں تو اسکرین سے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لیجئے یا ویب سائٹ کا پیج تبدیل کر دیجئے اور اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائیے۔ اگرچہ آپ اچھا کام ہی کر رہے ہوں تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور حیا سوز مناظر دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا علی بن زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ ایک کفریا عقیدہ۔ سوال: مشہور مقولہ ہے، میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ اینڈ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یعنی مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا ہو سکتا ہے، کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے؟ جواب: یہ کلمہ کفر ہے۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ مادہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا، خود ہی پیدا ہوا ہے اور کبھی ختم نہ ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور قادر ہونے کا انکار پایا جاتا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے سب کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، جیسا کہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، پارہ 7 سورۃ الانعام آیت 102۔ خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اس وقت موجود ہیں یا آئندہ وجود میں آنے والی ہیں، بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العباد ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پارہ 27 سورہ رحمان آئے 26-27، ترجمہ کنز الایمان۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں مادے کے فنا ہونے کی جا بجا مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام نے جب اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اجدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ ان جادوگروں کا سامان یعنی سانپوں کی مانند نظر آنے والی رسیاں، جو 300 اونٹوں کا بار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس اجدہے کے حجم یعنی جسامت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ وہ سب کا سب اس میں فنا ہو گیا۔ یہ مادے کی پیدا ہونے اور فنا ہونے کی واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی علم و فن کا کوئی بھی ایسا اصول یا ضابطہ جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و سنت کا علم حق اور یقینی ہے، جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، جبکہ سائنس وغیرہ کے اصول و ضوابط ظنیات یعنی غیر یقینی معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آئے روز بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سائنسی اصول و ضوابط کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا انکار کرے۔ فرشتے، جنات اور شیطان کے وجود کا انکار کرنا کیسا؟ سوال: کیا فرشتے، جنات اور شیطان کا وجود ہے؟ نیز نیکی کی قوت کو فرشتہ اور بدی کی قوت کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ جواب: فرشتے، جنات اور شیاطین کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا ان کے وجود کا انکار کرنا اور نیکی کی قوت کو فرشتہ اور بدی کی قوت کو شیطان کہنا کفر ہے۔ افسوس، اب مسلمان دینی عقائد اور اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کتاب میں یہ جملہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ اور بدی کی قوت کا نام شیطان بھی موجود ہے۔ بلا شبہ یہ قول صریح کفر ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتوں اور شیطان کے وجود کا انکار کیا گیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے نہ ان کا کوئی اصل وجود ہے نہ ان کا موجود ہونا ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہر مخلوق میں جو مختلف قسم کی قوتیں رکھی ہیں، جیسے پہاڑوں کی سختی، پانی کی روانی، نباتات کی فزونی یعنی زیادتی، بس انہی قوتوں کا نام فرشتہ ہے۔ اور یہ بھی بالقطع والیقین یعنی قطعی اور یقینی طور پر کفر ہے۔ یوں ہی جن و شیاطین کے وجود کا انکار اور بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے، اور ایسے اقوال کے قائل یعنی ایسی باتوں کے کہنے والے یقیناً کافر اور اسلامی برادری سے خارج ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں عام بول چال کے دوران لا علمی میں ایسے کلمات بک دیے جاتے ہیں جن پر بعض اوقات لزوم کفر اور بعض اوقات التزام کفر کا حکم لازم آتا ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لزوم کفر، نمبر 2 التزام کفر۔ لزوم کفر یہ ہے کہ جو بات کہی وہ عین کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہوتی ہیں، اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ مسائل دین جن کا ہر خاص و عام جانتا ہو ان میں سے کسی چیز کا واضح طور پر خلاف کرنا، یہ قطعاً اجماعاً یعنی قطعی طور پر بالاتفاق کفر ہے، اگرچہ خلاف کرنے والا کفر کے نام سے چڑھتا اور کمال اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجیے۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے خوب سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ بے خیالی میں نکلا ہوا ایک کلمہ ایمان کی بربادی اور دنیا اور آخرت کے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، حالت کفر میں کیا گیا نکاح، بیعت اور دیگر نیک اعمال وغیرہ سب باطل ہیں، اور اگر یہ کام پہلے سے کیے ہوئے تھے تو کلمہ کفر بکنے سے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس کفر سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو، مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو، اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اسے نکاح کرے، اور اگر فرض حج پہلے سے کر لیا تھا تو اب صاحب استطاعت ہونے پر نئے سرے سے حج کرنا فرض ہوگا۔ ایک غلط لفظ بھی جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی صحبتیں کمیاب ہو گئیں، زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا، ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا۔ افسوس، اللہ عزوجل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس کم ہو گیا۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے تعلق سے ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ راحت قلب ناشاد محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا کہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے۔ بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھسا دے، اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ، ہاتھ میں آگ کی چنگاری۔ آج کل حالات ناگفتہ بے ہیں، دنیا کی محبت اکثر کے دل پر غالب ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا۔ ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہیں۔ ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک امر دشوار ہے۔ سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ سنت کا ترک کہیں کفر تک نہ پہنچا دے، حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان عبرت نشان ہے، خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ پاک کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا طے ہے، آیا اچھا خاتمہ یا کہ برا خاتمہ۔ اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست اسے کفر تک پہنچا دے۔ بہرحال اگر کسی کا اس طرح کا عقیدہ ہو یا اس نے اس طرح کے کلمات بولے ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے ان کفریات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے توبہ میں ان کا تذکرہ بھی کرے اور کہے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو کلمہ کفر بکا کہ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا ہو سکتا ہے، یا فرشتے جنات اور شیطان کے وجود کا انکار کیا ہے، یا نیکی کی قوت کو فرشتہ اور بدی کی قوت کو شیطان کہا ہے، اپنے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ یوں کفر سے توبہ بھی ہو جائے گی اور تجدید ایمان بھی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامن برکات العالیہ کی 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ زبان کا قفل مدینہ لگانے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا بھی ذہن بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی ہر آفت و مصیبت سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ زمین و آسمان ساکن ہیں۔ سوال، کیا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ جواب، زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی بلکہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ زمین و آسمان دونوں ساکن ہیں اور ان کا ساکن ہونا محض اللہ تعالی کی قدرت و اختیار سے ہے۔ اللہ عزوجل پارا 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، زوال کے اصل معنی سرکنا، ہٹنا، جانا، حرکت کرنا اور بدلنا ہے۔ قرآن عظیم نے آسمان و زمین سے اس کی نفی فرمائی تو حرکت زمین و حرکت آسمان دونوں باطل ہوئیں۔ ہاں سورج متحرک ہے، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اس کے متحرک ہونے کی واضح دلیلیں ہیں، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمانے عالی شان ہے، پارا 15 سورہ کاف آیت نمبر 17، پارا 15 سورہ کاف آیت نمبر 17۔
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَذَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جاتا ہے تاکہ عرش کے نیچے سجدہ کرے، چنانچہ وہ اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے، وہ سجدہ اس کی طرف سے قبول نہ کیا جائے، اور وہ اجازت طلب کرے تو اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اسے کہا جائے گا کہ تو لوٹ جہاں سے آیا ہے، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔